مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے اتحادی اور دوسرے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایرانی تیل کی خریداری بند کر دیں، اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھا دے، اور صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کی درخواست مانتے ہوئے سعودی عرب کے شاہ سلمان نے تیل کی پیداوار میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد میں کٹوتی سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ یمن کی جنگ ہو یا شام کا تصادم، قطر کا سعودی بلاک کی جانب سے بائیکاٹ ہو یا اس پر ایران کا رد عمل، یا لبنان میں بالادستی کے حصول کی کوشش ہو، مشرق وسطی کے دونوں بڑے ملک ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ تاہم جب ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا، تو بعض مبصرین کے بقول ایسا لگتا تھا کہ مشرق وسطی کی فضا میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے اب سے کوئی دو ماہ قبل اس معاہدے سے الگ ہو کر ایران کے خلاف مزید تعزیرات عائد کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ معاہدہ ناقص تھا اور اس میں ایران کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور اب اس کے تیل کے بائیکاٹ پر صدر ٹرمپ کے سار اور ان ملکوں کی کمپنیوں پر بھی تعزیرات کے ارادے کے بعد جو ایران سے کاروبار کریں۔ یورپ کی بعض آئل ریفائنریز نے ایرانی تیل کی خریداری میں توقع سے زیادہ تیزی کے ساتھ کمی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ حالات ایران کی معیشت پر، جو پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہے اور جہاں اندرونی طور پر بھی بے چینی ہے، اور بطور مجموعی خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن پر کس طرح اثر انداز ہوگی، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، اور ہمارے ساتھ تو پاکستان سے اسما شاکر صاحب ہیں جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر عطاء، آپ نے انٹرو سنا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ایرانی تیل کی برآمد کو کم کرنے کے لیے اور پھر ختم کرنے کے لیے امریکی صدر اصرار کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟
میرے خیال میں یہ کافی سخت فیصلہ ہے، اور جو یورپین ممالک ہیں وہ پہلے ہی ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے اس کے ساتھ رہنے کی بات کر چکے ہیں، اور اس طرح کرنے سے سعودی عرب کو مزید آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس خلا کو فل کریں جو ایران کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ لیکن ایران کی طرف سے بڑا شدید ریاکشن دیکھنے میں آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اس کے اس حق کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کی جگہ کسی اور کو دی گئی تو اس کے جو ہے نا وہ منفی اثرات دیکھنے پڑیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ناخوشگوار قسم کی انوائرمنٹ ہے۔ ایران پہلے بھی مشکلات میں کھڑا ہوا ہے، اب ایران کے لیے جو مدد کا سبب ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یورپین ممالک اس کے لیے کیا مدد لے کے آتے ہیں یا وہ کیا کنکریٹ کرتے ہیں۔ جی 8 کی کانفرنس میں بھی اختلافات سامنے آئے ہیں جو کیوبیک میں ہوئی، لیکن ابھی تک یورپین ممالک کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے میرا خیال ہے کہ وہ آلریڈی 1 کروڑ بیرل پر ڈے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے مزید 20 لاکھ بیرل ایڈ کرنا، ڈیلی پروڈیوس نکالنا، وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔
ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب، یہ فرمائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے مشرق وسطی میں، خاص طور پر شام کی جنگ کے حوالے سے، کہ بڑا غیر مستحکم ہے وہ خطہ، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو رائیولری ہے اس نے یمن پر بھی اثر ڈالا ہے، لبنان پر بھی ڈالا ہے، شام پر بھی ڈالا ہے، اب مزید حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ایران کو ظاہر ہے کہ اب اپنے مستقبل کے رول کا تعین بھی کرنا ہوگا نئے حالات میں۔
ہاں جی، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے، مگر یہاں پہ ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو تیل ہے یا آئل ہے، اس سے فرق صرف ایران کو یا اس سے پرابلم میں ایران نہیں آئے گا، بلکہ وہ تمام ممالک جن کا انحصار ایرانی تیل پہ ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اور تیل اس ٹائم ہم سب کو پتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ ماڈرن سیولائزیشن کی بیس ہے، اس کے اوپر ماڈرن سیولائزیشن چلتی ہے، آرمی ملٹریز موو کرتی ہیں، آپ کے ڈیفینس کیپیبلٹیز ڈیٹرمن ہوتی ہیں، آپ کی اکنامک پروگرس چلتی ہے۔ تو یہ جو ایک فیصلہ جس پہ ہمیں اس ٹائم بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایران اس سے متاثر ہوگا، اگر وہ تمام ممالک जिनमें भारत है, रशिया है, मे बी टू सम एक्सटेंट चाइना, ये सारे ममालिक इस पाबंदी से ईरान के ऊपर, अगर यूएस इस तरह की पाबंदी पे अमल दरामद करता है तो वो इससे मुतासिर होंगे। यहाँ पे एक और बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि यूरोपीय यूनियन ईरान में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी सबसे इन्वेस्टमेंट है। और फिर हम जब पीस की बात करते हैं या दुनिया के आलमी अमन की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, इंटरनेशनल ममालिक हैं, इनके इस इंटरनेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें इनके मफादात कायम रहें। अगर यूएस ईरान पे पाबंदी मजीद ये तेल पे पाबंदी लगाता है तो इसका ये मतलब है कि यूएस जो है ईरानियन स्टेक्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कम कर रहा है, और इसकी इससे इसके क्या इस तनाजुर में क्या असरात आएंगे वो अभी कहना मुश्किल है, मगर लाजमी तौर पे वो खत्ता जो है हमारा मशरक वस्ता उसको मजीद डिस्टेबलाइज करने के, वहां पे मजीद कैओटिक सिचुएशन आएगी। और प्लस अगर सऊदी अरब पीस ये ज्यादा बैरल तेल प्रोड्यूस करता भी है तो तेल एक खत्म होने जो चीज, तेल की सबसे बड़ी जो चीज उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बनाती है वो ये है कि तेल एक खत्म होने वाली कमोडिटी है, ये अनलिमिटेड कमोडिटी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा तेल निकाल के सऊदी अरब का वो तेल जो अगले लेट्स से 20 सालों में खत्म होना है उसको 10 सालों में खत्म करेगा तो फिर सऊदी अरब के अपने मफादात और सऊदी अरब के अपने भी इन चीजों को सबको
यू हैव $206.41 रिमेनिंग इन योर अकाउंट, प्लीज एंटर द टेलीफोन नंबर यू विश टू डायल नाउ।
हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
हाँ जी, तो ये एक सिर्फ यूएस के मफादात की दुनिया नहीं है, इसमें हर मुल्क, चाहे वो छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, कोई ब्लॉक है। और मुझे ये एक तालबेलम के तौर पे ये लगता है कि शायद इस तरह के फैसलों से यूएस या ट्रंप इंतजामिया दुनिया को मजीद ब्लॉक और की तरफ धकेल रही है और ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ धकेल रही है। ये ईरान पे पाबंदियों का फैसला जो है रशिया, इंडिया को, मैं भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने आप को रीअलाइनमेंट करें और अपने मफादात को दोबारा से देखें। और दूसरा, ये तेल जो है ईरानियन तेल कई मुल्कों को सब्सिडाइज रेट पे फ्राहम किया जाता है, तो क्या सऊदी अरब इस बात के लिए तैयार होगा कि उन ममालिक को उसी सब्सिडाइज रेट पे तेल दे जिन पे ईरान मुहैया कर रहे हैं? तो हमें ये तमाम पर्सपेक्टिव से, इस तनाजुर से इस मसले को देखना और समझना होगा।
अच्छा डॉक्टर अता, ये फरमाइए कि जब हम ये देखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कश्मकश है उसमें सऊदी अरब को एक फतह कुन पोजिशन हाथ से होती जा रही है, तो क्या ईरान अपने रोल को भी तब्दील करेगा उसी हिसाब से आपके ख्याल में? मंजर कुरैशी साहब, आपने मेरा सवाल सुना?
जी, मैं अब बताइए, दोबारा कहिए, मैं आवाज आधी कट गई थी।
मेरा सवाल ये है मंजर कुरैशी साहब कि इस वक्त जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें जब ऐसा लगेगा कि सऊदी अरब को बालादस्ती हासिल हो रही है मशरक वस्ता की पॉलिटिक्स में, तो क्या ईरान अपने रोल को तब्दील करेगा और उसी दौर की जानिब जाएगा जब वो इस माहदे से पहले जो कुछ किरदार अदा कर रहा था?
जी, अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है ईरान को, ईरान के पास ऑप्शन शायद ना रहे, लेकिन ईरान अब उस तरीके से आइसोलेटेड नहीं रहा, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका हेड ऑन ले रहे हैं ईरान को, बल्कि और भी बहुत से मुल्क हैं जिनको के उन्होंने टारगेट कर रखा है, जिसमें चाइना भी है और रशिया भी है। और जिस तरह हमें मालूम है कि इस वक्त रशिया की और ईरान की अच्छी एक अलायंस बनी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान उतने उस सिचुएशन में है जिस तरह के आज से 8-10 साल पहले था, जहाँ के बिल्कुल ही कम्प्लीटली आइसोलेटेड खड़ा था। अगर सिचुएशन वैसी पहुंच भी जाती है तो मेरा ख्याल में ईरान अब बहुत बेहतर तरीके से कोप कर पाएगा और सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होगी ईरान के लिए। लेकिन जिस तरह के हम देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर जो बाइट कर रहा है इस वक्त, एक ईरानियन इकोनॉमी की हालत जिस तरह कर दी गई है, जिस तरह वेनेजुएला की थी और जिस तरीके से देखते हैं कि एक जमाने में जिम्बाब्वे की भी कर दी गई थी, तो ये इंजीनियर जो एक उसको कहते हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो किया जा रहा है, इसके सिलसिले में ईरान को कुछ अपने इंटरनली देखना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल में ईरान इसको कोप अप कर सकेगा और उसको जाहिर है कि अपनी जो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन इस एक्सट्रीम पे शायद ना जाए जहां पर कि उनको न्यूक्लियर अपने ऑप्शन को वे करना पड़े।
अच्छा डॉक्टर अता रहमान साहब, ये डॉक्टर अता ये फरमाइए कि रूस और चीन क्या रोल प्ले करेंगे इस पूरी सिचुएशन में?
ایک اچھا رول پلے کرنے کے اس وقت ان کے پاس موقع ہے, کیونکہ جو مڈل ایسٹ میں حالات بنے ہوئے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے حالات کسی بھی ایک ایکٹر کے اختیار میں نہیں ہو. جیسے ریجنل چینجز ہو رہی ہیں, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو کہ نارتھ کوریا کی طرف سے یو ایس کو کافی سپورٹ مل گئی ہے, وہاں پہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو گئے, آلموسٹ سالو ہو گئے, تو اب ان کا سارا جو دور ہے وہ ایران کے اوپر آ گیا ہے. میرے خیال میں زیادہ چائنا رشیا سے زیادہ جو رول ہے نا وہ یورپین ممالک کی طرف سے دیکھنا ہوگا کہ یورپین ممالک اس کی طرف سے کیا رول ادا کرتے ہیں, کیا گارنٹی دیتے ہیں. جو کہ جب پیرس کا معاہدہ ہوا تھا, نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا, تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. دوسری یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو جو بائرز ہیں, جو ایرانین آئل کے بائرز ہیں, ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا, اور ڈیفینیٹلی رشیا اور چائنا کے اوپر اس کے اوپر اثر پڑے گا. لیکن ابھی تک ہم ان کی طرف سے ہمیں کوئی موو نظر نہیں آتی کسی بھی لحاظ سے. ہاں یہ دیکھیں گے کہ اگر یونائٹیڈ نیشن میں کوئی قرارداد موو ہوتی ہے تو کیا وہ اس کو ویٹو کرتے ہیں, اس کے اپوز کوئی قرارداد لے کے آتے ہیں ایران کے حق میں یا نہیں. فی الحال تو ہمیں سائلنس نظر آتی ہے ہر طرف سے.
اچھا ڈاکٹر اسما شاکر صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر اب اس کے ٹیرف کے جواب میں کینیڈا نے بھی ٹیرفس لگا دیے ہیں, چین نے بھی لگا دیے ہیں, تو ان اقدامات کا زیادہ نقصان ایران کو ہوگا یا امریکہ کو ہوگا؟
دیکھیں جی, نقصان تو دونوں سائڈ پہ ہوگا, کیونکہ جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے, کلیش ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس میں سے کوئی ونر کے طور پہ نہیں نکلتا, کوئی فاتح کے طور پہ نہیں نکلے گا. امریکہ کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو چاہے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹل پالیسیز ہوں اور بھی کئی ایسی ایشوز جن کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو متحد نظر آتی ہے, وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ کا اپنا ایک موقف ہے جو کہ دنیا کے موقف کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ اس طرح ایران کو آئسولیٹ نہ کر پائے, اور اگر امریکہ کی یہ پالیسی کہ ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جائیں وہ فائر بیک کر گئی اور دنیا کے مختلف ملک ایران کے ساتھ واضح طور پہ کھڑے ہو گئے, تو یہ امریکن جو سپرمیسی کا یا امریکن ہیجمنی کا ایک تاثر ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل سیکیورٹی میں, اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کو بھی یہ انڈرمائن کرے گا یا اس کی امپورٹنس کو, اس کے اہمیت کو ریڈیوس کرے گا. تو اس لیے مجھے اور ایران کو لازمی, مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران 79 سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے اور سروائیو کر رہا ہے. یہ مزید پابندیاں ایران کی معیشت کو کمزور ضرور کر سکتی ہیں, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ان سے سنبھل نہیں پائے گا یا ان سے ان پابندیوں سے نکل نہیں پائے گا, کیونکہ ہمیں مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سے دنیا کے ایسے ملک ہوں گے جو ایران سے تیل کی خریداری کو ہی ترجیح دیں گے, اور وہ امریکن شاید اب اس وجہ سے اور یہ ترجیح دینے کے لیے یہ نہیں ہوگا امپورٹنٹ کہ وہ ان کے لیے ایران بہت اہم ہے, ان کے لیے اپنی اکانومی بہت اہم ہے, ان کے لیے تیل کی مناسب قیمت پر فلو اور درآمد بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے وہ اس پابندی کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کلیش یا اس قسم کی پابندیوں کی طرف گئے تو دونوں ملکوں کو ہی کسی نہ کسی حد تک سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑے گا.
ہمیں جوائن کیا ہے ظفر بخاری صاحب نے, شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. بخاری صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سروائیو کر سکے, لیکن اس پابندی کے بعد جب آئل کی قیمتیں گریں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا آئل بھی کم قیمت پر جائے گا. دنیا میں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا کوئی آئل کا بحران دیکھتے ہیں آپ؟ جیسا کہ یہاں نشاندہی کی گئی کہ سعودی عرب کتنا مزید تیل پیدا کر سکتا ہے روزانہ.
دیکھیں, اس میں اس کو جو آپ کی مین چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت آ کے کیوں ایران کے خلاف اتنی زبردست لینگویج یوز کی ہے الیکٹ ہونے کے بعد, خاص طور پہ جب کہ یورپین ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا اٹامک ایشو کے اوپر. تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ پرائسز بڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کو بھی ہوتا ہے. یہ گلف کنٹریز کے انٹرسٹ میں بھی تھا جب آئل کی پرائسز بڑھی تھی, اور جب آئل کی پرائسز 40% گری تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ گلف کنٹریز کا 40% ریونیو اسٹریم جو ہے وہ پھر کم ہو گیا. الٹیمیٹلی ایک طریقے سے آپ بھی دیکھیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ ان کی اکانومیز کو چلتا دینے کے لیے وہ پھر ساتھ ساتھ ان کو جو ہے یہ لینڈنگ کی فیسلٹیز دیتے ہیں. اس تمام سینیریو میں ایک چیز جو کہ ہمیں دو اینگل سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ ایران کا جو تعلق ہے خاص طور پہ انڈسٹریل اکانومی جس میں جاپان آتا ہے جس میں چائنا آتا ہے اس کے اوپر امریکن انفلوئنس پاسیبل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نو ڈاؤٹ کہ امریکن نے تھوڑا سا اپنا انفلوئنس یوز کیا تھا انڈیا کے اوپر اور انڈیا نے چار بہار فورس کے اوپر جو ہے جا کے وہ انہوں نے اس کو کینسل کر دیا, لیکن اس کے آگے انڈیا جانے کو بھی تیار نہیں تھا. اس سے آگے تو امریکن نیگوسیشنز جو تھیں وہ لاسٹ ویک جو ہونی تھیں وہ بھی کال آف ہو گئی تھی. جو دوسرا اینگل ہے اس میں دیکھنے کا وہ ود ان مسلم ورلڈ بھی ہے, اور سیڈلی ود ان مسلم ورلڈ سعودیز کی اور ایرانینز کی جو اینیموسٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر اس کے باوجود بھی کہ ایران نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ڈپلومیٹیکلی کہ وہ کسی طریقے سے تو یہ جو ایک سعودی ایک پولیٹیکل اپروچ ہے اس کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے ایکچولی امریکن انفلوئنس کے اوپر. اور اس کو آپ جو بھی کہیں اس میں خاص طور پہ تین کنٹریز ایسے ہیں اسرائیل اپنا امریکہ اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ, یہ تینوں کنٹریز ایسے ہیں کہ ان کا ایک جوائنٹ ایک بن جاتا ہے گروپ اگینسٹ ایران. لیکن ایران کو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو اس طریقے سے ورلڈ وائڈ میں آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن اکانومی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا 25% جی ڈی پی ہے جبکہ امریکہ صرف دنیا کی 5% پاپولیشن ہے. اتنی اسٹرانگ اکانومی کو دنیا کا کوئی بھی کنٹری نگلیکٹ نہیں کر سکتا. پرائسنگ پاور ہے نیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے اندر, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی کنٹری کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. لیکن آف کورس اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا کہ جہاں پر کہ ایران کی ایگزسٹنس جو ہے یا ان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے دنیا میں رشیا اور چائنا اور جاپان اور خاص طور پہ یہ لائک ایسٹ ایشیا یہ جو الائنس ہے یہ بھی ایران کی فیور میں ہی جا رہا ہے زیادہ تر, اور یہ اس میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو ہے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے. ایک بڑی الارمنگ چیز جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے کہ اس میں خاص طور پہ یورپین یونین کے بارے میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ ان کمپنیوں کو بھی بین کریں گے یا ان کو بھی پنش کریں گے جو کمپنیاں ایران سے بزنس کر رہے ہوں گی, یہاں پر آ کے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک یو ایس پالیسی میکرز کے لیے بھی کسی قسم کا جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہے خاص طور پہ اس پالیسی کی اس کو برقرار رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو الٹیمیٹلی نیکسٹ الیکشن کے بعد جو بھی ریزلٹس آئیں گے کہ اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر امریکہ سسٹین کر پائے گا اپنی اس پالیسی کو کہ خاص طور پہ ایران کے ساتھ تعلق کی بیس کے اوپر یورپین یونین کو یا ان کی کمپنیوں کو جو ہے وہ بھی اس طریقے سے پنش کیا جائے. تو جب بھی ہم ایران کے ریفرنس سے اس ایشو کو دیکھیں گے تو ہمیں دنیا کو جو ہے وہ ملٹیپل اینگل سے دیکھنا ہوگا. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف یورپین یونین کا بلاک ہے, ایک طرف رشیا چائنا اور ایسٹ ایشین کنٹریز کا بلاک بھی ہے. پاکستان ایک طریقے سے دونوں طرف کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہ بہار جو جب جیسے انڈیا نے وڈرا کیا دس وڈ ہیو بین اے بیسٹ اپرچونیٹی فار پاکستان لائک ٹو میک اے پارٹنرشپ ود دیم ایز ویل ایز ود دا عمان آلسو جہاں پر انڈیا نے جا کے یہ کیا. تو یہ ایک بڑی ہاج پاج سچویشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کہ جہاں پر کہ میں اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا رول تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے اس میں یہ اینٹائی ایران اس حد تک جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیجز ہوگا خاص طور پہ اپنے ود ان دیئر اون ریجن جس میں کہ بٹوین ریلیجنس جو ہے وہ ایک قسم سے خلا زیادہ پیدا ہوگا بجائے سے کہ ہم اس کو برج کریں اس گیپ کو اور ٹرائی کریں کہ ایک طریقے سے پورا ایک ریجن پیسفل ہو کے جہاں پر کہ ٹریڈ کی بیس کے اوپر پراسپیرٹی ہو. اور وہاں پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے خاص طور پہ 21st century کے اندر کہ ہم ٹریڈ کو بلاک کر دیں جسٹ ٹو پنش لائک اے کنٹری یا ہم کسی کے کہنے پر بھی ہم اس میں کچھ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سعودی عرب کا رول جو ہے وہ ایک لیڈرشپ رول ہونا چاہیے انسٹیڈ آف یہ ایک طریقے سے کنفرنٹیشن کو بڑھانے کے.
ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
منتر قریشی صاحب, جیسا کہ ابھی یہاں پر بخاری صاحب نے بھی کہا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کمپنیز کے خلاف بھی کارروائی کی, تعزیرات کی دھمکی دی ہے جو ایران سے کاروبار کریں گی, اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یورپ کی ریفائنریز نے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آئل لینا کم کر دیا ہے ایران سے جتنی کی توقع کی جا رہی تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین, خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں کی, وہ بھی ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہے؟
جی, چند جو یورپین یونین کنٹریز ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ملک ہیں, یا یورپ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ پالیسی فالو کرتے ہیں جو کہ امریکہ ان کو کہتا ہے, جبکہ یورپ کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے جس میں کہ ڈیوائڈ یہ بنتی ہے کہ جو جرمنی اور فرانس جہاں پر کھڑے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کو آنکھیں بند کر کے ان کی پیچھے پالیسیز کے چلا جائے, اس میں کیا برطانیہ بھی شامل ہے, کیونکہ بریگزٹ کا وجہ سے برطانیہ کو وہ باتیں ماننی پڑ رہی ہیں جو کہ وہ نارملی نہیں مانتے تھے, وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہی چلتا تھا, لیکن اب ان کو اپنی پالیسیز جو ہیں ریویو کرنی پڑ رہی ہیں جرمنی کے پریشر پہ. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سعودی عرب کس حد تک جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کو اگر وہ اپنی اگر سپوز کریں ایران کی آئل کم ہو جاتا ہے تو دوسرا سورس جو آئل کا ملتا ہے وہ یا شیل آئل ہے یا پھر ہمیں سعودی عرب اس کو کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو اوپیک کا کارٹل ہے اس کے بھی ممبر ہے, تو ایک بہت عجیب سا بیلنس رکھنا پڑے گا ان کو کہ اگر وہ نہیں خرید, اگر وہ ملک خود ایران سے خریدنا بند کریں تو اور بات ہے, لیکن اگر وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ خرید رہے ہیں ابھی, تو اس صورت میں اگر اس کی آئل کی آؤٹ پٹ وہ اپنی جو ان کو کوٹا ملا ہوا ہے اوپیک کے تھرو اس کو اگر بڑھاتے ہیں تو اوپیک کا جو کارٹل ہے وہ اس کے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اور وہ سارے کے سارے پھر اپنی مرضی سے آئل سیل کرنا شروع کر دیں گے. اس صورت میں آئل کی پرائسز ایک دم سے بہت زیادہ ڈراپ کریں گی, اور جتنا ہمیں معلوم ہے کہ سعودی بھی اکانومی اس حد تک نہیں اچھی کہ وہ زیادہ دیر سسٹین کر پائے, تو اس میں 180 دن کا وہ ٹائم دے رہے ہیں امریکہ, جس کے اندر ان سب ملکوں نے اپنے جو آئل کی ہیں پرچیزز ایران سے کم کرنی ہے, تو ان کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا کہ اس 180 میں جس طریقے سے وہ کم ہوتے جائیں ایران کے پرچیزز, اسی طرح یہ اپنی جو آؤٹ پٹ ہے سارے کے سارے اوپیک کنٹریز ایک ساتھ ہی انکریز کریں اس شارٹ فال کو اسکوپ اپ کرنے کے لیے, اور اگر کوئی اور ملک جس طرح وینزویلا اور جو ہیں اگر وہ بھی نہیں مانتے اس بات کو تو سارے جو اوپیک کا جو کنٹرول ہے آئل کی پرائسز کے اوپر وہ پھر ایک دم سے ختم ہو جائے گا, جو کہ کافی ان کو 2-4 سال لگے ہیں جس میں کہ انہوں نے آ کے ریکور کی اپنی پرائسز, تو ایک دم سے ہو سکتا ہے کہ پھر کریش آ جائے آئل کی مارکیٹ میں, اور وہ کوئی بھی اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا سوائے امریکہ کے. تو سعودی عرب کے پاس ایک بہت تھن لائن ہے جس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں ایکٹ, تو یہ ایک اگر وہ اوباما کو پلیز کرنے کے لیے سب تک آگے جانے کو تیار ہے سعودی عرب, تو اس کی کاسٹ سعودی عرب کی جو لاس کی ہے وہ کیا امریکہ پے کر سکے گا, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. تو میرے خیال میں کہ کافی مشکل ہوگا کہ یورپ کو بھی بہت زیادہ دیر امریکہ کی اس پالیسی کے اوپر چلنا, اور اگر سسٹین کر پایا ایران اور دوسرا ڈی اسٹیبلائز اگر ہو جاتا ہے ایران, تو مزید ریفیوجیز کی جو ہے ایپیٹائٹ یورپ میں نہیں ہے, وہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر بہت ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے اکنامکلی بھی ایران, تو بہت سے ایرانین ریفیوجیز جو اکنامک ریزنس کی وجہ سے چھوڑ کے ایران کو جائیں گے تو وہ ان کا انٹرسٹ ہوگا پھر یورپ کی طرف ہی ہوگا, اور یورپ اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور ایران کے جو ریفیوجیز اگر آئیں گے تو امریکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار تو ویسے بھی نہیں ہے ایرانینز کو, تو یہ پالیسی جو ہے بائٹ کرے گی سب سے زیادہ یورپ کو, اور یورپ اس کے لیے میرے خیال تیار نہیں ہے.
ڈاکٹر اسما صاحبہ, یہ بتائیے کہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایران بھی غیر مستحکم ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں انٹرنل پرابلمس بھی ہیں, مظاہرے بھی ہوئے ہیں, اور جو ان کے آیت اللہ خامنائی صاحب, انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اگر ایران فردر ری اسٹیبلائز ہوتا ہے, مزید غیر مستحکم ہوتا ہے, تو مشرق وسطی میں کیا کوئی آپ اس کو مزید غیر مستحکم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اس کے نتیجے میں؟
دیکھیں, اگر ہم ایرانین عوام کیا اگر ہم پچھلے 2-3 سال کا جائزہ لیں تو اپنی حکومت سے بڑا شکوا یہ تھا کہ یہ دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتی اور اپنے مسائل سیٹل ڈاؤن نہیں کرتی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ روحانی نے کتنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, نیوکلیئر ڈیل پہ بات کی, اور اس طرح تو سب کر کے انہوں نے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. ایرانین عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت نے دنیا کے ساتھ جتنی بھی ایفرٹس کی پیس کے لیے, نیگوشیشن, مذاکرات, باہمی معاہدے, ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور آج وہ 3-4 سال کے بعد بھی پوائنٹ زیرو پہ کھڑے ہیں. اس لیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں ایرانین ڈومیسٹک پالیٹکس میں تو تب ہم دیکھیں کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا, کہ اگر عوام ایرانین حکومت کہہ جاتے ہیں کہ وہ امریکی مطالبات کے آگے کو مانے, تو اگر ایرانین عوام میں اپنے باہمی اختلافات اور پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود اس بات پہ ان کا ایکا ہے یا اس بات پہ ان میں اتحاد ہے کہ آپ نے امریکن مفادات یا امریکن مطالبات کے آگے نہیں جھکنا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی جو سچویشن ابھی بن رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اپنے باہمی اختلافات کو تھوڑے عرصے کے لیے اگنور کر کے, نظر انداز کر کے ایرانین عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ جب بھی آپ ایرانین ڈومیسٹک پالیٹکس کے بارے میں پڑھیں یا دیکھیں یا اس کو اینالائز کریں, تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی عوام جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی محدود اقلیت, اگر کوئی پرو امریکن اقلیت ہے بھی ایران میں, تو وہ اپنی حکومت کو اس موقع پہ ڈی سٹیبلائز کریں گے یا اس طرح پریشرائز کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے یا امریکن ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات کے آگے جھک جائیں. کیونکہ عوام ایک پولیٹیکل سطح پہ, ایرانی حکومت اپنے عوام کے سامنے یہ کر چکی ہے کہ ہم نے مذاکرات بھی کیے, ہم نے ڈیل بھی کی, مگر اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ 79 سے آن ورڈ ہم نے دیکھ لیا کہ ایران کے ساتھ دنیا نے غصے سے ڈیل کیا, سختی سے ڈیل کیا, اس پہ پابندیاں لگائیں, ایک طرح سے کانفلکٹ کو بوائلنگ پوائنٹ سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے رہے, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اپنی بات وہ کوئی ایرانین حکومت سے نہیں منوا پائے. اب جا کے جب جو واحد انہوں نے اپنی باتیں منوائی ایرانین حکومت سے, وہ صرف پیسفل ڈیل کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, معاہدے کے ذریعے منوایا. تو اس لیے جس جو پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے پا رہی, اور آپ کو آپ کے مطلوبہ جو ہیں آپ کے مفادات ان کو اچیو نہیں کر پا رہی, تو پھر 40 سال کی ناکامیوں کے باوجود اور ایک جو شائننگ پوائنٹ ہے وہ ایرانین نیوکلیئر ڈیل ہے جی انٹرنیشنل کمیونٹی, تو جو کہ بات چیت کے ذریعے اچیو کی گئی, تو اس کے بعد دوبارہ پوائنٹ زیرو پہ جا کے یہ سوچنا کہ ہم پھر سختی سے یا غصے سے اپنے مفادات جو ہیں اچیو کر سکیں گے, تو شاید یہ تھوڑا سا میں اس کو ایریشنلٹی کہوں گی. اور پھر ہم یہ بھی پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے حساب سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک سے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں تو پالیسی آف انگیجمنٹ, اس کے ساتھ ایک تعلق میں رہنا, چاہے وہ اقتصادی تعلق ہو چاہے وہ سیاسی تعلق ہو, ہمیشہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت تعلق توڑنے سے. کیونکہ جتنا آپ تعلق توڑتے ہیں آپ اتنا ہی اس ملک کے لیے غیر اہم ہوتے جاتے ہیں, اور جتنا آپ متعلقہ ملک کے لیے غیر اہم ہوتے ہیں اس ملک کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں رہتی کہ وہ آپ کے پریشر کے آگے جھکے یا آپ کے مطالبات مانے. تو بس جو میرے خیال میں طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ چاہیے ایرانین حکومت سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اسے مذاکرات کی میز پہ حاصل کیا جائے, بنسبت یہی 40 سال پرانا گھسا پیٹا اور میرے خیال میں اب تک کا فیلڈ میتھڈالوجی کو دوبارہ اپنانے کی بجائے.
ظفر بخاری صاحب, روس کے صدر سے ملاقات ہونے والی ہے فن لینڈ میں ٹرمپ صاحب کی, اس سے پہلے وہ نیٹو کے سربراہوں سے ملیں گے, لندن جائیں گے, تو جو تعلقات بظاہر ایسا لگتا تھا کہ خراب ہو رہے ہیں, اب یورپی یونین کے ملکوں کے ساتھ, روس کے ساتھ وہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. انہوں نے کینیڈا کے پرائم منسٹر کو بھی فون کیا ہے, ٹروڈو کو اس سے بھی بات چیت ہوئی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو ٹرمپ صاحب اپنی ماضی کی پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور ان کو ان کا سدباب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نقصانات ہوئے ہیں؟
نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل اکانومی میں جو ہے تعلقات کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن جاتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. اس کے اندر جو ایک پوائنٹ جو کہ پچھلی ڈسکشن سے میں کنیکٹ کروں گا کہ ایران کی امپورٹنس اور رشیا کی امپورٹنس کس طریقے سے آتی ہے. کہ ایران جو ہے وہ ایکچولی ورلڈ کا سمجھے آپ کے فورتھ لارجسٹ کنٹری ہے جس کے پاس کے آئل ریزروز ہیں. آن دا ادر سائڈ اگر آپ رشیا کو دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کے بعد سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے ایکسپورٹس میں, رشیا جو ہے آئل کی ایکسپورٹ میں. تو اس وجہ سے جو کینیڈا اور رشیا کے ساتھ جو ان یہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کی جو آئل کی انٹرنیشنل کنزمپشن ہے اگر وہ ان کے ایکشن کی وجہ سے اگر وہ کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے تو اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ پھر جو کرنٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں وہیں سے آئے گی. اور ان کرنٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں رشیا اور کینیڈا اور سعودی عربیہ, یہ تینوں بہت اچھے خاصے ویٹ کیری کرتے ہیں یہ لوگ. اور عراق تو بہر ظاہر ہے ان کے اپنے کنٹرول میں ہے, تو اس کے اندر تو اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. یو اے ای کا بھی اپنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جو یہ ایران اسپیسیفک جو ہے پالیسی, جس کا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اس وقت رشیا اور کینیڈا کے ساتھ اپنے ان ڈفرینسز کو دوبارہ سے پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر یہ آئل ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک رول پلے کر رہی ہے. اور آئل ڈپلومیسی کا بہت بڑا امپیکٹ یو ایس میں بھی ہوتا ہے. یو ایس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جن دنوں میں کاسٹ آف سمجھیں کہ آئل کی پر بیرل کاسٹ 100 سے ابو تھی, تو امریکہ میں بھی کافی ایکسپینسو وہ تھا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ امریکن کنزیومر جو ہیں وہ پھر سیو نہیں کر سکتے زیادہ, جس سے کہ ان کی اپنی جو فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہیں وہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. خاص طور پہ ایک ایسی اکانومی کو جو کہ بہت بڑا ہیوج والیوم ہے جس کا ورلڈ کے اندر, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہ خود ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اینڈ ہی از اے ویری گڈ بزنس مین, تو وہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بڑا آسانی سے کہ اگر ہم ایران کو اگر ہم مائنس کر رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ورلڈ مارکیٹ کی پرائسز پہ نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن امریکن ایکشنز کا بہت سارا امپیکٹ بیچارے غریب ملکوں کے اوپر ہوتا ہے, جہاں پر کہ انفلیشن کنٹرولیبل نہ ہو اور جہاں پر کہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی ایسی فسکل اور مانیٹری پالیسیز نہ ہو جو کہ ان کے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ بینیفٹ دے سکیں. تو یہ آئل جو ہے, آئل بیسیکلی انفیکٹ ہم سب کی زندگی میں وہی رول پلے کرتا ہے جیسے کہ پانی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ تمام جتنی بھی انرجی ہے یا گھر کی اور جو نیڈز ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, لاجسٹکس ہے, اس کے اندر آئل کی ایک بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ اکانومی میں آئل جو ہے یہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہی رہا ہے ہمیشہ, اور مینی مینی سینچریز ٹو کم اٹ ول ریمین آن ٹاپ. لیکن ایک چیز جہاں پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پرسپیکٹیو میں جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو موجودہ یہ نیکسٹ موو ہے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملنے کی اور پھر کینیڈین پرائم منسٹر سے بھی اپنے ڈفرینسز کو برج کرنے کی, اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ ایران کو پنش کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایران کو پنش کرنا اتنی مشکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرل ریسورسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں کہ وہ لوگ سسٹین کریں گے. اور دنیا آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایک اس طرف بڑھ رہی ہے کہ جہاں پر کہ جو پاور بیسز ہوں گے وہ ملٹیپل ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ, چونکہ جو کنٹریز اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا زیادہ ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے وہ زیادہ بڑھتی رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹر ڈیپینڈنس ہمیشہ رہے گی دنیا میں, آلویز رہے گی. امریکہ کی جیسے ڈیپینڈنس ہے ٹیکسٹائل کے اوپر اور آئل کے اوپر, تو اور وہ اس لیے ہے کہ اس کا بینیفٹ امریکن کنزیومر کو ہے. تو یہ جو ڈیپینڈنس ہے یا انٹر ڈیپینڈنس اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی, یہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. فرق صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور جو بھی پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں اس میں آتا رہتا ہے. لیکن ایران کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایران کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایک بہت بڑا ان کا ڈائسپورا ہے یہاں پر یو ایس اے میں, دے آر ہائیلی کوالیفائڈ پیپل, اور وہ لوگ اور بہت سی ایرانین پاپولیشن وہ چاہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس کے اندر امریکن پبلک میں اور ایرانین پبلک کے اندر اتنی زیادہ اینیموسٹی موجود نہیں ہے جتنی کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے جو فورن منسٹر ہیں وہ خود برکلے کے کوالیفائڈ ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو ایک جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیسی از این آرٹ آف کمیونیکیشن, کہ انہوں نے ایک بالکل ایک اس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا کہ انہوں نے یورپینز کو اور امیرکنز کو یہ کنوینس کر دیا تھا کہ ایرانین نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ان کے اپنے پرسنل بینیفٹ کے اندر ہے, اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسی چیز ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ انٹرنیشنل جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہاں پر اتنے اسٹرانگ پرسپشنز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جس میں کہ بہت مشکل ہوگا کہ ان پرسپشنز کو برج کرنا, جیسے کہ اسرائیل کا اپنا پرسپشن ہے ٹورڈز ایران اینڈ ٹورڈز دا اوور آل دا مڈل ایسٹ سچویشن. اب ایون کنگ عبداللہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم سب مل کے مسلم کنٹریز اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہی دیکھیں کہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ سب پرسپشنز کو بھی ہمیں ایک طریقے سے سمجھیں, ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور تو یہ پالیٹکس اور اکنامی جو ہے یہ ہینڈ ان ہینڈ یہ چلتے رہیں گے, اور انٹر ڈیپینڈنس ہمیشہ رہی ہے اور ایسے ہی رہے گی. لیکن کچھ ریئلٹیز ایسی ہیں جو کہ اگر یہ اگر امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یورپینز کے ساتھ مل کے ایران کو بالکل لاسٹ پچھلی سینچری میں لے جائیں گے تو وہ پاسیبل نہیں ہے, کیونکہ ایران کے پاس ان کا اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, ان کا ایجوکیشن سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, ان کے ریلیشنز یورپینز بہت اسٹرانگ ہیں چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ان کے ریلیشنز بہت اسٹرانگ ہے. تو کوئی شک نہیں کہ ان کے یہاں ایران جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک تھیولوجیکل کنٹری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ان کی اب جو کرنٹ فارن پالیسی ہے وہ ذرا سلائٹلی بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو جو 25 ایئرز اگو تھی.
اچھا منتظر قریشی صاحب, اپیرنٹلی ایران کی جو اکانومی ہے وہ آئل بیسڈ ہے, لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نومبر تک ایران کے تیل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً بند کر دی جائے بالکل, یعنی ایران اپنا بالکل تیل برآمد نہیں کر سکے گا, تو ظاہر ہے کہ ان کی آمدنی بھی نہیں ہوگی. تو کیا ایران میں اس صورت میں کہ جب ان کے آئل کی ایکسپورٹ بالکل بند ہو جائے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اور ورسٹ سینریو کیا ہو سکتا ہے؟
جی اگر ایران کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئل سیل کرنا کب الاؤ ہوا, ریسنٹلی کی بات ہے یہ, اور اس سے پہلے بھی ایران کی جو اکانومی ہے وہ چل رہی تھی, اور میرا خیال میں کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کے سینکشن لگ جاتی ہیں اور کوئی آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو فرق تو پڑے گا ظاہر ہے, لیکن اس سب بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن ایڈوانٹیج ضرور رہے گا ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو, کیونکہ پہلے تو وہ اگر ایرانین جو نیشن ہے وہ یہ شور میں چاہ رہے تھے کہ جب اب سینکشن ہٹ گئی ہیں تو ہمیں اس کا افیکٹ کیوں نہیں ملا اور اس کا ہمیں بینیفٹ کیوں نہیں ملا, لیکن جب اب سینکشن دوبارہ لگ جائیں گی تو ایرانین نیشن جو ہے وہ یہ کوشچن ریز نہیں کر پائیں گے, اور ایک ان کا نیریٹو ہے ان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور جو ملازم کو کہتے ہیں ایران کے, اگر ان کا جو ان کے اوپر آپ پھر پوائنٹ آؤٹ یہ نہیں کر سکیں گے کہ ان کی وجہ سے اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی, تو ایک تو یہ پوائنٹ ان کو پازیٹیو ملے گا ایران کو. دوسرا یہ رہے گا کہ ایران کو معلوم ہے کہ اگر اس طرح کی سینکشنز لگتی ہیں تو اکانومی کو مینیج کیسے کرنا ہے.
اچھا,
اور وہ کرتے آئے ہیں کافی سالوں سے, ڈیکیڈ سے ایسے کرتے آئے, اور اب ان کو ایڈوانٹیج یہ رہے گا کہ اگر ہم بیلنس آف پاور دنیا کا دیکھتے ہیں تو کیا رشیا چاہے گا کہ ایران جو ہے وہ بالکل ہی اس حد تک نیچے ہو جائے کہ ایران رشیا کا بھی جو ہے افیکٹ پڑے گا اس پہ, اور الٹیمیٹلی نیکسٹ جو کہتے ہیں کہ اگر ایران کو وہ گرا سکیں گے تو پھر نیکسٹ جو ہے باری آئے گی وہ رشیا کی اور پاکستان کی آ سکتی ہے.
اچھا,
تو اس صورت میں وہ یہ دونوں ملک جو ایران جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اکیلا کھڑا رہے گا اس سچویشن میں, اور رشیا اور چائنا جو ہیں وہ انڈائریکٹلی سپورٹ ان کو کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی اگر بالکل ہی جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ نارتھ کوریا کے ساتھ جب امریکہ ڈیل کر رہا تھا تو بہت کلیئرلی لکھا گیا, اور ہم نے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نارتھ کوریا کو کے اندر سکسیس ہوتی ہے اس ہارڈ پالیسی کی امریکہ کی تو نیکسٹ اسٹریٹ اوے وہ جو آئے گا پریشر ایران کے اوپر آئے گا, اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر ایران کو بھی وہ کانکر کر پائے اپنی ہارڈ پالیسی کی وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں, تو پھر یہ نیکسٹ باری کس کی آتی ہے وہ کلیئرلی ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سے ملک آ سکتے ہیں.
اچھا,
اس صورت میں دیکھنا ہی پڑے گا کہ باقی ایران جو ہے وہ اکیلا شاید نہ کھڑا رہے اور وہ سسٹین کر پائے.
اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی, یہ سخت پالیسیز جو ہیں وہ ایرانیوں کو جو کہ جن میں سے ایک اکثر لوگ اپنی حکومت کے خلاف بھی ہیں ان کو متحد کر دے گا؟ پھر
کافی حد تک ہوا کیونکہ میں نے خود آئی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ جو ہیں لوگ جو ایرانین ہیں وہ کیسا اب سوچ پہلے کیا سوچ رہے تھے اور اب کیا سوچ رہے ہیں. تو اس نے یہی فیل کیا کہ جو ایرانین پہلے اپنی گورنمنٹ کے خلاف تھے لیکن جب سینکشنز لگ رہی ہیں جتنا زیادہ ہارڈ ان کے اوپر آئے گا ہارڈ شپ آئے گی ایرانین نیشن کے اوپر تو ایرانین جو ہیں وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اگر ہم ہسٹری ان کی دیکھتے ہیں ایران کی وہ اس وقت پھر ڈیوائڈیڈ نہیں رہتے, جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب وہ
تو ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں جی
بھی کرتے ہیں. اچھا اس صورت میں میرا جس میں شروع میں کہا کہ ایران کی گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا.
اسما صاحب میرا سوال ہے آپ سے یہ کہ جوہری معاہدہ جو ایران کے ساتھ تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے احیاء کا کوئی امکان ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا لیکن ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. جی اسما شاکر صاحبہ,
آپ پلیز سوال کو ریپیٹ کر دیجئے, مجھے میں سننے سے قاصر رہی ہوں.
جی یہ جو اب ٹرمپ صاحب نے شرائط عائد کی ہیں ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ معاہدہ ریوائیو ہو سکے یا یہ کہ یہ اٹ از ڈومڈ فار ایور؟
ہاں جی بالکل یہ معاہدہ ریوائیو ہو سکتا ہے اگر تمام پارٹیز جو ہیں پھر سے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. اگر جو ٹرمپ صاحب نے دیکھیں شرائط عائد کی ہیں, اگر وہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس موقع کے اوپر اگر امریکن حکومت ان شرائط کو سامنے رکھتی اور ایران کا موقف اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے موقف جانتی تو شاید امکانات زیادہ تھے کہ اس میں وہ جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا تھا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پالیسی بدلے انٹرنیشنل کمیونٹی اور ٹرمپ انتظامیہ اور اپنی ان شرائط کو ایران کے سامنے رکھ کے ایک لاجیکل طریقے سے پرسو کرے تو کیوں نہیں, بالکل ریوائیو ہو سکتا ہے معاہدہ, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو ہمیشہ آپشنز آپ کے پاس کھلے ہوتے ہیں. اگر یہ ہے کہ آپ کس پالیسی کے تحت اس کو لے کے چل رہے ہیں, جس طرح اگر ہم پچھلا دور دیکھتے ہیں امریکن حکومت کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید جو ہم بات کرتے تھے کہ انٹرنیشنل باؤنڈریز بلر ہو رہی ہیں اور ایک ون ورلڈ اور گلوبلائزیشن ہے اور کمیونیکیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ سرحدوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, اگر اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ سرحدیں پہلے سے زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہیں, انٹرنیشنل بارڈرز پہلے سے زیادہ ٹیریٹوریل ڈیفینیشن آف اسٹیٹ پہلے سے زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے, تو پالیسیز تو بدلتی رہتی ہیں اور ہر پالیسی میرا خیال ہے اسٹیٹک نہیں ہوتی کہ ایک وقت پہ آ کے اور ایک نقطے پہ آ کے رک جائے, ہمیشہ اس میں جو ہے بدلنے کا ایولیوشن کا پروسیس جو ہے جاری رہتا ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے رانا اطہر صاحب نے جو پاکستان ہاؤس کے سربراہ ہیں, ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان کا. رانا صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر کہ جو ایران کے تیل کو خریدنے کے اوپر ٹرمپ صاحب اسٹار کر رہے ہیں کہ اس کو نہ خریدا جائے اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اس کے امپلیکیشنز ہم بات کریں پاکستان کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں اس پوری سچویشن کو, اس لیے کہ پاکستان نے بھی جو ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ تھا اس کو کینسل کیا, اب ایران بھی چاہ بہار کا جو معاہدہ کر چکا تھا ہندوستان کے ساتھ اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا, تو پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ صورتحال کیا بنے گی اس میں؟
بہت شکریہ جاوید صاحب. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کنڈیشن میں ہے اس وقت, بے شک پاکستان کے امریکہ کے تعلقات اب ظاہر ہے اس طرح کے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے, اور امریکہ نے بھی ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے ترجیحاتی بنیادوں پر تعلقات استوار کیے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ اس کا افیکٹ ہوا اور پاکستان کو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے ایران کے تعلقات گزشتہ 3 سالوں میں بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں اور یہ تعلقات جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوں گے اکنامک کوآپریشن میں فردر ڈاؤن, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کسی طرح سے کمپرومائز کرے گا اگر امریکہ پاکستان کو کہے بھی اور یہ اس طرح کی وہ سینکشن لگائے بھی, کیونکہ دیکھیں پاکستان تو انڈر سینکشن رہا ہے, ایران انڈر سینکشن رہا ہے, پاکستان نے بہت سارے ایران میں مواقع کھوئے بھی ہیں اور ان کی وجہ سے, اس لیے اس حالات میں آج کل کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, ایران کے لیے یا اور کوئی بھی ممالک ہوں. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ ان امریکہ کے لیے یا ان کی یہ پالیسی اچھی ہوگی, لیکن میرے خیال میں خطے کے لیے پالیسی اچھی اس لیے نہیں ہے کہ جب پوسٹ کانفلکٹ جتنا بھی پورا ریجن ہے وہ اس وقت شکار ہے غربت کا, تباہی کا, بربادی کا, ریفیوجی کرائسس کا, उसके दरमियान में आप अगर ईरान को इस तरह डिसंगेज करेंगे कम्प्रीहेंसिवली, पहले वो न्यूक्लियर वाला विदड्रॉ किया, अब ये दूसरा आप करेंगे, तो टेक्निकली आप ईरान को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। ईरान इस तरह आइसोलेट ना पहले हुआ है ना होगा, और ना पाकिस्तान अब उस पोजीशन में है कि पाकिस्तान कहेगा कि शायद ये अमरीका के साथ हमारे कोई कंडीशनल ताल्लुकात नहीं रहे। अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब प्रैग्मेटिक बुनियाद पे होंगे, पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे रखे अमरीका से, अमरीका भी रखे, लेकिन ये म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं होंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे कि पाकिस्तान इस बुनियाद पर करेगा। और इकोनॉमिक सैंक्शन जो है ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाना मेरे ख्याल में खरीदारी पे, ये एक लिहाज से अमरीका के जो आवाम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेलो
जी जी
उनके लिए अमरीका की जो ईरान की जो आवाम है और जो आजकल ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रही है, वहां पे डॉलर वहां से गायब हो गया है और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, ये एक लिहाज से जो इतने बड़ी परसेंटेज है नौजवानों की उनके साथ जाती भी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स का मुसलसल होना और रिलीफ ना मिलना आम पब्लिक को, चाहे वो ईरान के हों चाहे कहीं के हों, आखिरकार वो ग्लोबल सिटीजन जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन वन वे आर द अदर है तो सही ग्लोबल इकोनॉमी में। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी, मैं तो इसको नहीं मानता ये सही है।
अच्छा,
लेकिन इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी नहीं होगा।
अच्छा, चाबहार का क्या मुस्तकबिल देखते हैं बाप?
देखिए, चाबहार के बारे में जाहिर है पाकिस्तान का और है, लेकिन अभी रिसेंटली जवाद जरीफ साहब तशरीफ लाए थे, या मैं भी उसमें मौजूद था वो एक सेमिनार में, इसमें जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि देखें पाकिस्तान का और ईरान का रिश्ता जो है वो बड़ा पुराना है, हिंदुस्तान के साथ भी ईरान का रिश्ता पुराना, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन चाबहार चूंकि पाकिस्तान के कोई कंपेटिटिव डीप सी पोर्ट नहीं है गवादर है, मगर अब उन्होंने कहा कि जी हम चाबहार को और गवादर को भी सिस्टर पोर्ट के तौर पे हम करेंगे और काम एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से यही नैरेटिव है। और ईरान की तरफ से तो मैंने जवाद साहब जब यहाँ थे तो उन्होंने कहा है कि ऐसे ही है, देखना यह है कि क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों कारबंद रहेंगे अपनी स्टेटमेंट्स पे, ये देखने की बात है। और मेरे ख्याल में उन्हें रहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात में जो ये बेहतरी आई है उसको रिवर्स नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, खत्ते के लिए अच्छा नहीं है।
अच्छा,
यानी कि जिस तरह का मिडल ईस्ट इस वक्त है पोलराइज्ड है, उसमें अगर साउथ एशिया में भी पोलराइजेशन मुस्लिम टच करे उसको, यानी कि ईरान और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी वजह से पीछे जाएं जो अब आगे जा चुके हैं, तो वो सही नहीं होगा खत्ते के लिए। पहले ही यहाँ पे अनसर्टेनिटी है आपको जैसे मैंने अर्ज किया, तो एक लिहाज से चाबहार का जो है फिर बेशक वो हिंदुस्तान उसमें इन्वॉल्व है, तो बेसिस में ये भी देखना चाहिए ईरान को भी कि हिंदुस्तान का एक्चुअली उनका क्या टारगेट है, क्या वो वाकई में ईरान के साथ सिंसियर हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और इसे फंक्शनल नहीं हो पा रही है, मेटेरियलाइज नहीं हो रही, या वो भी अमरीका के पीछे लगकर और जैसे पहले भी वोटिंग हुई है एक दो दफा ईरान पे तो एब्सटेन किया, या उन्होंने इस तरह का कोई किया, ये हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान का किरदार ईरानियन फॉरेन पॉलिसी को, ईरानियन पॉलिसी मेकर को देखना पड़ेगा।
अच्छा जफर बुखारी साहब, बाज मुबस्सरीन ये कहते हैं कि इस वक्त जो ट्रंप साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है ईरान के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्ती, दूसरे मुल्कों के साथ जिनके साथ तलखियाँ पैदा हो गई हैं उनके साथ तो एक रेप्रोचमा की सूरत हाल पैदा करना, इस सब का सबब बुनियादी तौर पर अमरीका की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, इसलिए कि ये इलेक्शन ईयर है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का तकरीबन ईयर राउंड इलेक्शन ईयर ही रहता है, खासतौर पे एवरी टू ईयर जब भी यहाँ कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं उस वक्त वोट लेने के लिए और खासतौर पे राइट विंग के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नो डाउट के कोई ना कोई ऐसी चीज दरकार होती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया एक इशू था या इस्लामिक टेररिज्म एक इशू था कभी,
या ईरान है,
अब जैसे ईरान एक इशू है। लेकिन एक चीज जो कि अमेरिकन पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है कि ईरान जो है वो इकोनॉमिकली नॉर्थ कोरिया की तरह का मुल्क नहीं है, ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग इकोनॉमी है। जैसे मैंने पहले आपसे ऑयल की बात की,
जी जी,
ऑयल को वैसे भी अगर हम देखें ऑयल जो है वो ईरानियन इकोनॉमी का 60% है, 40% के अलावा जो ईरानियन इकोनॉमी है वो दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पे बेस करती है। और अगर हम इसको जिस तरीके से جو کہ میں سمجھتا ہوں امریکن پبلک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی. اگر ہم اس کو ڈالر کے والیوم میں دیکھیں تو ڈالر وہ 200 ملکوں میں ٹاپ 20 میں وہ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایون پاکستان سے اگر ہم کمپیئر کریں, ایران پاکستان کا سمجھیں کہ 40-45% ہوگا پاپولیشن وائز, لیکن ایران کی جو اپنی جی ڈی پی اکانومی ہے وہ کلوز ٹو 1.7 trillion dollars کی ہے. جیسے پاکستان کی ایکسپورٹ صرف 20 billion ہے, ایران کی ایکسپورٹ 90 billion کے قریب ان کی ایکسپورٹ ہے, اور ان کی امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے کم ہے. تو جب بھی کسی ملک کی امپورٹس کم ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہیں تو ایک طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑی سی اس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ان کے ایڈوائزرز نے یہ ایک غلط گائیڈنس دی ہے کہ ایران کے خلاف پوائنٹ بلینک وہ چلے جائیں لائک نارتھ کوریا. نہیں, ایران اور نارتھ کوریا میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایران کا, اور دوسری بات یہ کہ ایران کا جو دنیا میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ چائنا ہے. اور چائنا کی اتنی اسٹرانگ اکنامک پاور ہے کہ اس اسٹرانگ اکنامک پاور کو تو ایون امریکہ بھی اس کو نہیں کر سکتا.
مگر یہ ایڈوانٹیج تو نارتھ کوریا کو بھی حاصل تھا چائنا کی پارٹنرشپ کا.
نہیں دیکھیں, نارتھ کوریا کے پاس چائنا کو وہ چیز نہیں تھی جو کہ ایران کے پاس ہے. دیکھیں نا, ایران کے پاس تو آئل کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی اور بھی دوسری بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں جو کہ وہ چائنا میں جا کے سیل کرتے ہیں. آن دا ادر سائڈ ان کے چائنا کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جو ٹوٹل آئل کی بھی پروڈکشن ہے اس کا 30% بائر صرف چائنا ہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جو ہے چائنا اس کو ودرا کرے گا. ہاں, مسلم کنٹریز کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپس میں جو ڈفرینسز ہیں یا کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے, چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو, آ کے ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے اندر سعودی رول جو ہے مجھے وہ بڑا ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ جس میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایران کو جو ہے ان تمام چیزوں سے آئسولیشن سے ڈسٹروائے کر دیں گے. لیکن جب آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی ہو کہ جہاں پر کہ آپ کے پاس دنیا کا فورتھ لارجسٹ آئل ریزرو موجود ہو, فورتھ لارجسٹ آف دا ورلڈ, اور وہ آئل ریزرو جو کہ ہر سوسائٹی کی, ہر انسان کی ایک بیسک نیسیسٹی بن چکا ہے, تو اس کانٹیننٹ کو, اس کنٹری کو یا اس جیوگرافک لوکیشن کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو سیکنڈ پازیٹیو چیز جو کہ میں ایران کی اکانومی کے حساب سے ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پالیسی میکرز کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جنہوں نے کہ اپنے ہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس ریسیویبل اینڈ اکاؤنٹس پیبل, ان کے ہاں اکاؤنٹس پیبل ہمیشہ لوور رہے ہیں دین اکاؤنٹس ریسیویبل, جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو میں گیا ہے. اور کسی بھی ملک کا جب یہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پازیٹیو میں جاتا ہے تو یس, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا ایک چیز اور ویسے میں یہاں ایڈ کروں گا, یہ پچھلے دو سال میں یس, خاص طور پہ 2016 میں واز دا ایئر جب کہ ایران کی جو اکانومی ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں انہوں نے گرو کیا تھا, کلوز ٹو 13%, جو کہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ سمجھیں ایک فیکٹر تھا اس وقت. یس, اس وقت وہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی سب سے, لیکن لاسٹ ایئر 17 میں جا کے ہاں اس پہ تھوڑا سا یہ فرق پڑا ہے ان کی پالیسیز کا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو آپ کسی بھی طریقے سے نارتھ کوریا کو مثال بنا کے آپ ان کو جو ہے پریشرائز کر سکتے ہیں یا ان کو آپ الیمینیٹ کر سکتے ہیں اکنامیکلی.
بہت شکریہ, بہت شکریہ اسماء شاکر خواجہ صاحبہ, جناب منظر قریشی صاحب, جناب ظفر بخاری صاحب, ڈاکٹر طور رحمان صاحب اور جناب رانا اثر جاوید صاحب, تمام صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز عزیز, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018 میں اگرچہ مقابلہ تین بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، لیکن کئی ایک مذہبی جماعتیں کسی اتحاد یا انفرادی حیثیت میں میدان میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، جماعت اسلامی کے ساتھ دیگر چھوٹے مذہبی گروپوں کی موجودگی میں متحدہ مجلس عمل کی صورت میں الیکشن میں موجود ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی میدان میں ہے، اور ملی مسلم لیگ کو اجازت نہ ملنے کے بعد کل عدم جماعت الدعویٰ اور کل عدم لشکر طیبہ کے رہنما حافظ سعید اللہ اکبر نامی غیر رجسٹرڈ پارٹی کے بینر تلے آزاد امیدوار کھڑے کر رہی ہیں۔ یہ مذہبی اتحاد یا جماعتیں کیا ووٹرز کی توجہ حاصل کر سکیں گی؟ کسی ایک صوبے یا وفاق میں حکومت بنانے یا کم از کم بادشاہ گھر بننے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں؟ تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ معروف دانشور اور تجزیہ کار پروفیسر خورشید ندیم نے وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی معاملات میں مذہبی سیاسی جماعتوں کی حمایت تو ہے، لیکن وہ ووٹ نہیں رکھتی ہیں۔
پوری تاریخ ہے برصغیر کی خاص کہ مذہبی ایشوز پہ مذہبی لوگوں کو سپورٹ مجسر آ جاتی ہے، لیکن ان کو ووٹ مجسر نہیں آتا۔
ایسا کیوں ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس سپورٹ ہے، ووٹ نہیں ہے؟ اس سوال پر تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالجبار کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے پاس معاشی اور سماجی ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے عوام ان کو قیادت کے طور پر سنجیدہ نہیں لیتے۔
معاشی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ سب چیزوں کو ڈومینیٹ کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مذہبی نظریات کے اوپر معاشی ضرورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں مذہبی پولیٹیکل تھیوریز ہوں یا کہنا چاہیے کہ اس کی فالوورشپ ہو، وہ بھی بہت پیچھے رہ جاتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔
پروفیسر خورشید ندیم کے مطابق بھی اسلام پسندوں نے مذہب کو ازم کے طور پر متعارف کرانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مذہب تزکیہ نفس کا تو ذریعہ ہو سکتا ہے، کوئی معاشی ایجنڈا نہیں دے سکا ہے۔
اسلام پسندوں نے اپنے آپ کو جس جگہ کھڑا کیا ہے وہ مذہب کی جگہ تھی نہیں، مذہب ایک متبادل سسٹم کے طور پر سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اس کا میدان ہی نہیں تھا۔
گزشتہ دور حکومت کے آخری دنوں میں متنازع الیکشن بل پر جس مذہبی گروپ نے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاج کے ذریعے خود کو منوایا، اس کی قیادت ایک سخت گیر شخصیت علامہ خادم رضوی کر رہی ہیں، جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام پر سیاسی جماعت بنا رکھی ہے۔ اس جماعت نے سال 2017-18 کے کم و بیش تین ضمنی انتخابات میں 15,000 ووٹ حاصل کر کے بہت سے مبصرین کو چونکا دیا تھا۔ کیا یہ جماعت 2018 کے انتخابات میں صوبائی یا قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کچھ الیکٹیبلز نے بھی اس جماعت میں شرکت اختیار کی ہے؟ اس بارے میں خورشید ندیم کہتے ہیں،
ابھی تک جو الیکشن کا بنا ہے، ٹیمپو بنا ہے، اس میں ان کے لیے کچھ سپیس میں نہیں دیکھ رہا، خاص طور پر جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں میں بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا طرف تحریک انصاف سے تھا، وہ ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے رجوع کیا تحریک لبیک کی۔ نون لیگ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ اصل میں اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے تھوڑا سا مذہبی جذبات کو بہکانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو تھوڑا بہت نظر ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے، میرا احساس یہ ہے کہ وہ عام الیکشن میں وہ بہت بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔
سیاسی امور کے ماہرین کال عدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد کے حمایت یافتہ سیاسی امیدواروں کے لیے بھی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لاہور کے اندر اور دیگر شہروں میں مسلم لیگ کے ووٹ بینک میں کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ پروفیسر جبار کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی اداروں کے پاس ممبر اور محراب موجود ہے، ان کا سیاست میں کوئی کردار نظر نہیں آتا، البتہ وہ تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ان کا کردار جو ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، معاشرہ ان سے توقع رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف لرننگ ہے، مساجد، مدارس، اسکول، یونیورسٹیز، یہ چرچز، ادارے ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو سدھارتے ہیں، معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے بقول مذہبی سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کے دیر جیسے جنوبی علاقوں میں اور بلوچستان کے کچھ حلقوں میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، مگر کسی بھی جگہ حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔
سیکٹیریل بیسڈ مذہبی سیاسی جماعتیں پہلے بھی کبھی انروز نہیں بنا سکی پاکستان کی قومی سیاست میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی رزلٹ رہے گا۔ ایون ایم ایم اے کی جو پچھلے انتخابات تھے، جب وہ قاضی حسین احمد اور